بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. صدق الله العظيم. بزرگوں اور پیارے بھائیو، بڑی نعمت جو اللہ کی طرف سے ہم کو ملی ہے وہ اللہ کا دین ہے، اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے. اس لیے کہ یہ دین دنیا میں بھی ہماری رہبری کے لیے ہے اور آخرت میں بھی ہماری کامیابی کے لیے ہے. دین کے بغیر کوئی بھی کامیاب نہیں ہوگا. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. کہ اس دین اسلام کے علاوہ کوئی اور دین لے کر آئے گا آخرت میں تو وہ ناقابل قبول ہوگا اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے نقصان میں اور خسارے میں ہو جائے گا. تو اصل یہ دین ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا ہے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ حضرات کو توفیق دی ہے اور توفیق دے کر اس دین کے کام میں آپ کو آگے چلایا ہے، آپ کو آگے کیا ہے، یہ بھی ایک بڑا انعام ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نظر کرم ڈال کر کے آپ حضرات کو اس کام میں آگے کر دیا، اس کی سمجھ دے دی، اور آپ کے اوپر جو رکاوٹیں تھیں وہ رکاوٹیں دور ہو گئی اور آپ کا اس کام سے تعلق ہو گیا. تو یہ بڑی نعمت ہے. ہاں، اگر یہ نعمت نہ ہوتی تو بتانے ہم کہاں ہوتے. انصار مدینہ سے حضور صلی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا. انصار مدینہ یہ نصرت کرنے والی جماعت ہے، نصرت کرنے والے لوگ ہیں. اللہ نے نصرت کا دروازہ قیامت تک کھلا رکھا ہے. مکہ فتح ہونے کے بعد ہجرت کی بات بند ہو گئی، لا ہجرت بعد الفتح. کیا فتح مکہ ہو گیا، اب راستہ کھل گیا، اب وہاں سے ہجرت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہاں بھی دین پہنچ گیا. اب ایک دروازہ اللہ نے تعالیٰ کھولا ہے، وہ نصرت کا دروازہ کھولا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آپ حضرات کو اس کام کی طرف متوجہ کیا ہے، یعنی گویا آپ کو اپنے دین کے نصرت کے لیے اللہ نے تیار کیا ہے. یہ سمجھنا چاہیے. جیسے انصار سے اللہ نے فرمایا کہ واذکروا نعمت اللہ علیکم، یاد کرو اللہ کی نعمت، کہ تمہارے حالات تو بربادی کے حالات تھے. ہاں، کوئی خیر نہیں تھی حالات میں، تمہارے آپس کی رہن سہن دشمنیوں پر چل رہی تھی کہ تم آپس میں دشمن تھے. آپ جانتے ہیں کہ دشمنی جو ہوتی ہے وہ آگ ہوتی ہے. ہاں، اس میں کوئی چین نہیں ہوتا. ہاں، بغض اور عداوت یہ آگ کی طرح ہے کہ تم تو آپس میں دشمن تھے، تمہارے معاشرے میں تو آگ لگ رہی تھی. ہاں، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہارے حالات میں تبدیلی کر دی. وہ تبدیلی یہ ہوئی کہ بجائے دشمنی کے محبت دے دی. یہ نصرت کی برکت بتائی کہ جب تم دین کی مدد کے لیے تیار ہو گئے تو تمہارے حالات میں تبدیلی آ گئی کہ تمہاری دشمنیوں کو اللہ تعالیٰ نے محبتوں سے بدل دیا. ہاں, اور تم تو اپنی گمراہی کی وجہ سے بالکل جہنم کے کنارے پر پہنچ گئے تھے, مرتے ہی اندر پہنچ جاتے, وہاں سے تم کو اللہ نے بچایا ہے, وہاں سے بچایا جہنم کے کنارے پر سے, یہ تم پر اللہ تعالیٰ نے بڑا احسان کیا ہے. تو نصرت کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے احسان بتائے, وہی سبق ہمارے لیے بھی ہے کہ ہمارے حالات اس سے پہلے اچھے نہیں تھے, اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کام پر لگایا اور ہمارے حالات اچھے کیے, اور رخ ہمارا دین کی طرف کیا, دین قربانیوں کی طرف کیا, آخرت کی طرف ہمارا رخ کیا, یہ بڑی نعمت ہوئی ہے. ہاں, یہ یاد دہانی کراتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کی, تاکہ کوئی اس کو اپنا کمال نہ سمجھے. ہاں, بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا احسان ہے, وما بکم من نعمت فمن اللہ, کہ تمہارے پاس جو بھی نعمت پہنچے گی وہ تمہارے کمال کی وجہ سے نہیں پہنچے گی, تمہارے مال کی وجہ سے نہیں پہنچے گی, بلکہ وہ تو اللہ کے فضل کرم کی وجہ سے پہنچے گی. تو اصل اللہ ہے, تو اس لیے اس کا دھیان کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو یہ نعمت دی ہے وہ محض صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا فضل ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم, نحمد و نصلی علی رسول الکریم, اما بعد. My respected brothers, the greatest favor of Allah subhanahu wa ta'ala which Allah has bestowed us with is Allah's deen. There is nothing greater than that in this world, as this is the means to eternal success in the hereafter. Without deen, there is no concept or no idea of anyone being successful. وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَيْ يُقْبَلَ مِنْ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Anyone who will choose any other way of life besides the deen of Islam, it will never ever be accepted from him, and in the hereafter he will be amongst the losers. So we find that the actual basis or foundation of success is the deen of Allah subhanahu wa ta'ala. The second thing which we have to be cognizant of, bear in mind, is that Allah subhanahu wa ta'ala has accepted you, and Allah subhanahu wa ta'ala has guided you and brought you forward. This is also a great favor of Allah subhanahu wa ta'ala. Allah gave you the understanding, Allah subhanahu wa ta'ala removed obstacles. Consider, if Allah had not accepted you and brought you into this environment, linked you with this great effort, then where would you have been? Allah Ta'ala reminds us of this in the Quran, where Allah subhanahu wa ta'ala says, وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا. Addressing the Ansar of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Ansar of Medina, this was a jamaat of Nusrat who helped the deen of Allah subhanahu wa ta'ala. And we should bear in mind that the door to Nusrat, Allah subhanahu wa ta'ala has kept this open right up till Qiyamah. Hijrat, that door closed upon the conquest of Makkah. La hijrat abad al-fath. After Fateh Makkah, there will be no hijrat. But Allah subhanahu wa ta'ala has kept this door, and Allah subhanahu wa ta'ala has made us aware of this, that the door to Allah subhanahu wa ta'ala's nusrat, that Allah subhanahu wa ta'ala has prepared you, Allah has guided you. Ansar of Medina, Allah subhanahu wa ta'ala addressed them about this, reminded them, وَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً. Remember what your condition was before this. You were enemies one to another. You hated each another. And we find that bughz and adawat, mutual hatred, enmity, this is like a fire. It is something that is very, very destructive. Allah subhanahu wa ta'ala reminds the Ansar of this, that Allah subhanahu wa ta'ala, when He accepted you through the barakat of nusrat of deen, Allah changed this condition to that of muhabbat and that of love. This is a barakah and blessing of the nusrat of Allah subhanahu wa ta'ala's deen. When Allah subhanahu wa ta'ala got you ready, Allah ta'ala prepared you, Allah removed the obstacles, Allah subhanahu wa ta'ala changed the conditions. Where were you? Because of your enmity, your condition in the past, you had reached ala shufshafa khufratin minan nar, right up till the brink of Jahannam. Allah subhanahu wa ta'ala saved you from this. So we find, my respected brothers, that those, the jamaat of nusrat, that Allah subhanahu wa ta'ala has accepted and pushed, brought forward, the same lesson is there for us. Allah removed the obstacles. Allah accepted you and I. This is no achievement of ours. This is Allah's favor upon us. وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. Whatever bounty or favor you have, whatever advancement there is, this is primarily from Allah subhanahu wa ta'ala. It is Allah's favor upon you.
Ansar Madina ne apni nusrat ko, apne nusrat ke mayar ko isar tak pahunchaya. Isar usko kehte hain ki apni zarurat ko nahi dekha, apni zarurat ka lihaz nahi kiya, apni hajat ka lihaz nahi kiya, balki dusron ki hajat ko muqaddam rakha. اپنے آپ کو اپنے لیے تکلیف برداشت کی اور دوسروں کو راحت پہنچائی. اظہار معاشرت کا سب سے اونچا عمل ہے. یہ معاشرت میں تین عمل ہوتے ہیں: انصاف، احسان، اظہار. یہ تین عمل ہوتے ہیں معاشرت میں، آپس کے رہن سہن میں. ان میں انصاف کا جو ہے عمل، یہ ہر حال میں واجب ہے. انصاف سے رہو، اعدلوا هو اقرب للتقوى. کہ انصاف سے رہو، کہ انصاف کہ وہ تقوی سے قریب تر ہے، اور تقوی ساری خیر کی جڑ ہے. تو ایک انصاف سے رہنا، کہ جو چیز اپنے لیے پسند کرے وہی دوسرے کے لیے پسند کرے، جو اپنے لیے ناپسند کرے وہ دوسرے کے لیے ناپسند ہے، اس کو انصاف کہتے ہیں. جیسے ایک پلے میں وہ ہے تو ایک پلے میں میں ہوں، برابر. یہ انصاف ہے. انصاف کرنے کا حکم ہر وقت ہے، جیسے ظلم ہر وقت حرام ہے، انصاف ہر وقت واجب ہے. ہاں، کہ انصاف سے رہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم ہے کہ امرت لعادل بینکم، مجھے حکم ہے کہ تمہارے درمیان میں انصاف کروں، انصاف سے رہوں. کیوں؟ کہ معاشرت کے حقوق کی حفاظت اسی سے ہوتی ہے، انصاف سے ہوتی ہے، کہ جو اپنے لیے پسند کرے وہ دوسروں کے لیے پسند کرے. یہ اس کا پہلا درجہ ہے. اس کا تھا دوسرا درجہ، کہ دوسرا درجہ احسان کا ہے، کہ اپنی طرف سے جو اس کا حق واجب ہے وہ بھی دیا اور کچھ زیادہ بھی کر دیا، اس کو احسان کہتے ہیں. جیسے حضور نے فرمایا کہ زین وار جائے تول کر کے دے اور جھکتا دے. یہ دو حکم دیے، زن و ارج، تول کر کے دے اور جھکتا دے. پہلا حکم واجب ہے، دوسرا حکم مستحب ہے. دوسرا حکم مستحب ہے، جھکتا دینا. تو یہ ساری چیزیں میرے دوستو ہماری معاشرت کے لیے، ہماری آپس کے رہن سہن کی صحت کے لیے، الفت اور محبت کے لیے یہ سکھائی گئی ہے. کیونکہ دین کا بڑا اثر یہ ہے کہ دین کی وجہ سے یہ دلوں کے اندر محبتیں پیدا ہو جائیں، دلوں کے اندر حسن زن پیدا ہو جائے. جی ہاں، کہ دلوں میں جتنی محبت اور حسن زن پیدا ہوگا اتنا دین کا اثر زیادہ ہوگا. اور اصل دین ہے، اصل دین ہے، اس کے لیے، دین کے لیے زمین ہموار کرنی ہے. جیسے کھیتی کے لیے اور بیج ڈالنے کے لیے زمین ہموار کی جاتی ہے، رکاوٹیں دور کی جاتی ہے زمین میں سے، تاکہ جو اصل پیداوار ہو وہ حاصل ہو جائے. اس طرح دین میں بھی کہ دین کہ اصل دین ہے اور دین کے دو پہلو ہیں, ایک ہجرت ایک نصرت. ہجرت کا باب بند ہو گیا, اب نصرت کا باب کھلا ہوا ہے اور یہ قیامت تک کھلا رہے گا, اور اس کی بڑی اہمیت ہے نصرت کی. ہاں, کیونکہ نصرت کی مثال ایسی ہوتی ہے جیسے زمین کو پانی دینا. زمین کو جب تک پانی نہ دیا جائے گا زمین کی کوئی خیر وجود میں نہیں آئے گی. وہ پانی دیا تو ساری خیر زمین کی وجود میں آئے گی. زعفران کی زمین زعفران نکالے گی, ادرک کی زمین ادرک نکالے گی, جی ہاں اناج کی زمین اناج نکالے گی, کیونکہ ان کو پانی پہنچ گیا. نصرت اسی کو کہتے ہیں, پانی دینے کو. نصرت کا متبادر معنی تو لوگ کرتے ہیں مدد کرنا, یہ اس کا متبادر معنی ہے. نصرت کا اصل معنی ہے پانی دینا. شکایت الارض نصرت, شکایت الارض کہ پانی دینا اصل. ظاہر بات ہے کہ پانی دینے سے ہر چیز میں حیات آتی ہے. وجعلنا من الماء كل شيء حي, کہ ہم نے پانی سے ہر چیز کو حیات بخشی ہے. اللہ کہتے ہیں مخلوق زمین کی ساری پانی کے محتاج ہوتی ہے. زمین کی ساری مخلوق پانی کی محتاج ہے, ان کو پانی نہ ملے تو ان کا وجود خطرے میں ہے. تو پانی دے کر اللہ تعالیٰ زمین کے مخلوق کو آباد رکھتے ہیں. یہ مثال ہے. اسی طرح میرے دوستو نصرت کی وجہ سے یعنی جو پانی ملے گا دین کو, تو دین کے سارے شعبوں کو وہ پانی پہنچے گا, کہ دین کے تمام شعبوں میں دین آوے گا. اس لیے نصرت کا دروازہ قیامت تک کھلا ہوا رکھا اور مسلمانوں پر نصرت کی ذمہ داری ڈالی. یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ, یہ شرف ہے اللہ نے اپنی طرف کہا کہ اللہ کے مددگار بنو. اے انصار دین اللہ, کہ لوگو اللہ کے دین کے مددگار رہو. تو اللہ نے اپنے دین کی مدد کی طرف بلا کر ہم کو عزت بخشی ہے, ورنہ اللہ محتاج نہیں ہے, اللہ کا دین بھی محتاج نہیں ہے ہماری نصرت کا. لیکن ہم کو شرف اور بزرگی دینے کے لیے اس کی دعوت دی ہے کہ اپنے دین کے مددگار تم بنو. ہاں, دین پر چلنا ایک حکم ہے, دین کی مدد کرنا یہ دوسرا حکم ہے. پہلے حکم کو استقامت کہتے ہیں, اپنے دین پر چلنا, اپنے دین پر قائم رہنا, اس کو استقامت کہتے ہیں. دوسرا حکم اپنے دین کے مددگار بنو, اپنے دین کو پانی پہنچاؤ. جب یہ مددگار بنیں گے اور دین کو پانی دیں گے تو دین لوگوں کے لیے آسان ہو جائے گا. ہاں, لوگوں کے لیے آسان ہوگا, دین ماحول میں آئے گا. ہاں, اس لیے نصرت کی بڑی قیمت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ لولا الہجرہ لکنت رجلا من الانصار, لولا الہجرہ لکنت رجلا من الانصار. ہجرت نہ ہوتی تو میں بھی انصاری ہوتا, لیکن چونکہ ہجرت تھی اور ہجرت فرض ہو گئی تھی مکے سے, اس لیے آپ مہاجرین کے جماعت میں شمار ہوئے. ہاں, اور فرمایا اگر یہ بات نہ ہوتی, ہجرت کی بات نہ ہوتی تو میں بھی انصاری ہوتا. لولا الہجرہ لکنت رجلا من الانصار, ہجرت نہ ہوتی تو میں بھی نصرت کرنے والوں میں سے ہوتا, انصاری لوگوں میں سے ہوتا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ دین کی نصرت یہ اللہ کے دربار میں بڑی چیز ہے.
The Ansar of Medina, their nusrat, their service for deen which they rendered, they took it to the level of what we call ithar, literal translation, giving preference to others over oneself, not looking at one's own needs and requirements, putting others in front of us. So we find that that is actually the highest level of nusrat. And we find that muasharat, social interaction, the basis of this is on three things. The lowest level, which is an obligatory requirement, is what we call insaf, to live with justice. And this is compulsory, wajib in every situation. I'adilu huwa aqrabu littaqwa. Adopt justice. Be fair with one another. This is the root taqwa. This is closest to taqwa. And taqwa, this is the asal of everything. Like for others what you like for yourself. Prefer for others what you prefer for yourself. Zulm, oppression at all times is prohibited. And Allah's Rasul sallallahu alayhi wa sallam himself said, Umirtu an adila baynakum. I was commanded to adopt justice in dealing with you. So we find that the protection of the laws, regulations of muasharat, of social interaction, lies in this, having justice with one another. Then a higher level is what we call ihsan. That is, a person fulfills that which is obligatory and gives a little bit extra from his side, goes beyond what is obligatory or what is equitable or just. This is why we are commanded zin wa arjih. When you weigh equally, and then from your side give a little bit extra. This encouragement Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam gave. Justice, equitability, to be equitable and fair, this is wajib, that is the first order. The second is what we call mustahab. It is preferable. And through this, our mutual love and justice, and in fact the very edifice and foundation of society, will be protected. Why? Because love and respect for one another and having good thoughts of one another, this is what will be generated through this. And we find that deen will thrive in such an environment where there is mutual love, mutual respect, cognizance of one and each another's rights, and having good thoughts of one another. The actual objective is the deen of Allah subhanahu wa ta'ala. And by doing this, this is how the deen of Allah subhanahu wa ta'ala will flourish. The example is that of a ground. When you prepare the ground correctly, then growth occurs in that. As was mentioned, the actual thing is deen. Deen, for its preservation and protection, there are two angles. One is hijrat, the door to hijrat has closed. The other is the nusrat of Allah subhanahu wa ta'ala's deen. This door is open right up till Qiyamah. And this is why nusrat is greatly emphasized. The example of nusrat is like giving water to the earth. There is no goodness in the land without water. If the land receives water, then the goodness flourishes and it comes forth. Whether it is saffron, whether it is vegetation, whatever that land is capable of producing, it is integral that it gets water for that to happen. Normally we translate this word nusrat as helping Allah subhanahu wa ta'ala's deen. This is just a surface translation. The correct meaning of nusrat is siqayatul ard, that is to give water. In other words, to give life. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. Allah says, we created every living thing out of water. So Allah subhanahu wa ta'ala's every creation, for it to thrive on the earth, it requires water. Otherwise, destruction. Otherwise, loss. Allah subhanahu wa ta'ala gives life through water. So every branch of deen will benefit when the nusrat, in other words, the water is given. When the nusrat of Allah subhanahu wa ta'ala's deen takes place. This is why Allah has kept the door of nusrat open up till Qiyamah. And Allah has commanded us, Ya ayyuha alladhina amanu, kunu ansar Allah. O people of iman, become the helpers of Allah subhanahu wa ta'ala's deen. Through this, Allah subhanahu wa ta'ala will give you respect. Allah subhanahu wa ta'ala will elevate you through your nusrat. Understand, Allah doesn't need you, doesn't need me. Allah ta'ala does not need our nusrat. This is Allah's favor, that Allah will use this
to take you forward and to protect and preserve his deen. For this, there are two orders. One is istiqamah, to persevere in every situation and condition. And the second order of Allah subhanahu wa ta'ala, become the helpers of Allah's deen. In other words, give water to the effort of deen. When this occurs, then deen, which is the actual objective, becomes easy. This is why Nusrat has been stressed and emphasized so greatly that Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam said, لَوْلَا الْهِجْرَةِ لَكُنْتُ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ. If it were not for Hijrat, then I, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, also would have become an Ansar. One who made the Nusrat of Allah subhanahu wa ta'ala's deen. But obviously, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam made Hijrat from Makkah to Medina Munawwara, but that door's closed. Now the door to Nusrat remains open, but Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam emphasized the value of this. From this we learn the emphasis, the importance, the greatness of giving water to the effort of deen.
Allah Ta'ala ne hamari zindagi mein ye zimmedariyan dali hain. Ek nusrat ki zimmedari hai, ek istiqamat ki zimmedari hai. Istiqamat ki zimmedari is wajah se hai ki Allah ne duniya ko halaat ka ghar banaya hai. Yahan halaat aate hain insani zindagi par. Achhe halaat bhi aate hain, nagawar halaat bhi aate hain, dosti bhi hoti hai, dushmani bhi hoti hai, bimari, tandurusti. غرض یہ کہ دنیا کو اللہ تعالیٰ نے حالات کا گھر بنایا ہے. ہاں حالات بدلتے رہتے ہیں. یقلب اللہ اللیل والنہار, جس طرح رات اور دن اللہ بدلتے ہیں, ایسا انسانی زندگیوں کے حالات بھی بدلتے رہتے ہیں. کبھی اچھے حالات آتے ہیں, کبھی ناگوار حالات آتے ہیں. تو ان حالات کے جواب میں کیا کرنا چاہیے؟ کیا حالات کے حساب سے زندگی گزارنی چاہیے یا حکم کے حساب سے زندگی گزارنی چاہیے؟ تو ہم کو حالات کے حساب سے زندگی گزارنے کی اجازت نہیں ہے کہ بھئی جیسا حال ہوگا ویسا کروں گا. یہ تو کچھ بھی نہیں ہوا, یہ تو کچھ بھی نہیں ہوا. ہاں کہ میرا جیسا حال ہوگا ویسا کروں گا, یہ کچھ نہیں ہوا. کہ نہیں جیسا حال ہوگا ویسا نہیں, جیسا حکم ہوگا ویسا کروں گا. یہ اصل بات ہے. فَفَعْدُوا مَا تُؤْمَرُونَ, کہ وہ کام کیا کرو جس کا تم کو حکم دیا جا رہا ہے. یہ اصل تعلیم ہے دین میں. ہاں کہ فَفَعْدُوا مَا تُؤْمَرُونَ, کہ تم وہ کام کیا کرو کہ جس کا تم کو حکم دیا جاتا ہے. تو ہماری زندگی جو ہے میرے دوستو, یہ حکموں والی ہے. ہم حکموں کو دیکھیں گے کہ حکم کیا ہے. اس لیے ہم موسموں کے تابع نہیں ہیں, حالات کے تابع نہیں ہیں. جیسے دنیا موسموں کے تابع ہوتے ہیں کہ اب گرمی ہو گئی بس چھٹی, اب سردی بہت ہوتی ہے جن ملکوں میں کہ چھٹی. ایسا نہیں ہوگا. ہم تو حکم والے ہیں. حالات کے حالات ہم برداشت کرنے والے ہیں. حکم پورا کریں گے, حالات برداشت کریں گے. اگر ناگوار آئے حالات تو ہاں, اور اچھے حالات آئے تو اچھے حالات میں کام کریں گے اور زیادہ کام کریں گے. کیونکہ حالات کا یہی تقاضا ہے, حالات کا یہی تقاضا ہے کہ اگر ناگوار حالات آوے تو برداشت کر لیں, اور جو تقاضا دین کا ہے وہ اپنی طاقت کے مطابق پورا کرے. جی ہاں, تو اس صورت میں تقاضے پورے کرنا کا بھی اللہ اجر و انعام دیں گے اور حالات برداشت کرنے کا بھی انعام دیں گے. اللہ تعالیٰ کا یہ ضابطہ ہے کہ اگر ناگوار حالات آئے ہیں اور دین کی مدد کے لیے ناگوار حالات کو برداشت کیا ہے تو حالات کا انعام بھی دیں گے, اور جو حکم پورے ہوئے ہیں اس کا بھی انعام بھی دیں گے. جیسے سردی میں وضو کیا ہے تو وضو کا بھی ثواب ہے اور سردی کا بھی ثواب ہے, کہ ان دونوں کے مجموعے سے وضو کی عبادت میں تمہارے درجات کو بلند کیا جائے گا. کیوں کہ ناگواری کے باوجود وضو کو پورا پورا کیا ہے. اس بات کو لوزا المکار ہے کہ ناگواریوں کے باوجود وضو کو پورا کرنا, کہ ناگوانا کیا ہوتی ہے کہ سردی ہو رہی ہے, بیماری ہے, وضو کرنا مشکل ہے لیکن وضو کر رہے ہیں, نیند آ رہی ہے وضو کرنے کو جی نہیں جا رہا ہے, یہ مکارے ہیں, اس کے باوجود وجود کیا. تو اب کہ ان کو ان مکارے پر بھی انعام دیا جائے گا اور اصل حکم پر بھی انعام دیا جائے گا. یہ اللہ تعالیٰ کا ضابطہ ہے کہ حالات کا بھی انعام دیں گے اور اصل حکم کا بھی انعام دیں گے. اور نصرت میں یہ سب چیزیں پیش آتی ہیں کہ اچھے حالات بھی آتے ہیں, ناگوار حالات بھی آتے ہیں. کہ اچھے حالات آئیں تو کیا کریں, کہ اچھے حالات آئیں تو نبیوں کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اگر اللہ نے حالات اچھے بنائے تو کام زیادہ کریں گے. یہ نہیں کہ اب تو حالات اچھے ہو گئے, بہت سے عوام انصار ہو گئے ہیں, بہت سے مددگار ہو گئے ہیں, وہ لوگ کریں گے, کہ نہ کہ اللہ حالات اچھے بناوے تو اپنے کام کو اور آگے بڑھاؤ. کیا کیوں کہ اب کوئی رکاوٹ نہیں ہے حالات کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے بعد اپنی عبادت کو بڑھا دیا. کہ کیوں بڑھا دیا, کہ اللہ تعالیٰ نے فتح کر دیا, کعبے کی چابی دے دی, اب کیا باقی رہا, کچھ باقی نہیں رہا, تو کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں. تو یہ اسوہ ہے, یہ نمونہ ہے کہ کام کرنے والوں پر اگر حالات اچھے آئیں تو وہ حالات کے حوالے نہ ہو جائیں کہ چلو اب تو حالات اچھے ہو گئے, کام کرنے والے پیدا ہو گئے ہیں, یہ ایسا نہیں ہے. بلکہ حالات اچھے ہو گئے ہیں تو اپنے کام کو اور آگے بڑھاؤ, ہاں اور تقاضے لو, اور تقاضے پورے کرو, ہاں کیونکہ یہ میدان ہے قیامت تک کے لیے. اور اگر ناگوار حالات آئے ہیں تو اس کو برداشت کر لو, ہاں تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ اس برداشت کا بھی اجر دیں گے اور وہ قربانی کا بھی اجر دیں گے. انبیاء کرام کا یہی طریقہ ہوتا تھا کہ اچھے حالات میں اپنے کام کو اور لے جاتے تھے اور ناگوار حالات میں اپنے آپ کو پابند کرتے تھے. یہی ہمارا طریقہ ہے.
Request for brothers to come forward, please. There are a lot of brothers that are outside. Please, we make a humble appeal. Inshallah, if this all of us come a little bit forward, create some space, inshallah, it will be make it easier for those brothers that are standing outside to come in. Please, mashallah, fill the gaps. Let us try and come a little bit closer, mashallah. Allah reward you. MashaAllah, wherever we are, we can sit down now, inshaAllah. Allah subhanahu wa ta'ala has placed responsibilities upon us in life. One is the nusrat and the, as we said, giving of water, helping the deen of Allah subhanahu wa ta'ala. And the second is what we call istiqamat, to persevere regardless of conditions. Why? Because Allah subhanahu wa ta'ala has made this world a place of conditions. Conditions are constantly changing. Call it challenges. Sometimes they are good conditions. Sometimes they are difficult conditions. Sometimes there is wealth. Sometimes there is sickness. So sometimes there is poverty. Sometimes there is health. Sometimes there is sickness. And we find that the nature of conditions are such that they are not constant. They are constantly changing. يُقَلِّبُ اللَّهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارِ. Like day follows night, in the same way, conditions, circumstances in the world are constantly changing. Sometimes they are good, sometimes they are difficult, obstacles. What should we do when faced with this? We are We can be dictated and motivated by circumstances or conditions. This there is no permission for. This mindset that as the conditions are, this is how I will act and carry on. No. What we have to do is regardless of the adversity, regardless of the circumstances,
What is the order of Allah subhanahu wa ta'ala to fulfill that? This Allah has directly commanded us. فَفَعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ. This is the basic ta'lim and guidance of our deen, that carry out what Allah has ordered you to do. We will act on what is Allah's order. We will not be affected or dissuaded by the condition. We are not, our practice of deen is not seasonal. Like we see in this world, there are many places, many people that are motivated by, or their practices are dictated by the season. Very, very hot, so now holiday or vacation. Or very, very, in other words, extreme cold, impossible to do anything, so now vacation, everything closes. No. We are ordered, if conditions are not conducive, tolerate the difficulty. But in every circumstance, fulfill the, discharge the order of Allah subhanahu wa ta'ala. By doing this, Allah will reward us on the one hand for the difficulty that we tolerated. And on the other hand, Allah will reward us for having fulfilled the command of Allah subhanahu wa ta'ala. So both rewards we will get. Conversely, if there are good conditions, then what are we commanded? That increase your sacrifice, increase your effort in conducive circumstances. Difficult circumstances, for example, isbaghul wudu ala al makarih, special favor, extremely cold, tired, in those conditions to fulfill the wudu, discharge it correctly. One is the difficulty of extremely cold water. Withstanding that, we will get the reward on one hand for bearing the difficulty. On the other hand, we will get the reward for discharging the command of Allah subhanahu wa ta'ala. So Allah ta'ala will elevate us through this. This is the system of Allah subhanahu wa ta'ala, that when it comes to nusrat of Allah's deen, both situations, circumstances will arise. There will be situations when the conditions are conducive. Good conditions, it becomes easy at that time. There also, the mindset should not be just do what you are capable of. No. There we learn from the Anbiya alayhi salatu wassalam that when conditions were good, they increased their sacrifice. When the help of Allah subhanahu wa ta'ala came towards the latter part of the life of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, after Fateh Makkah, after the conquest of Makkah, good conditions, conducive circumstances, what did Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam do? He increased his level of Allah subhanahu wa ta'ala's ibadat and worship. And he would explain this in the following manner. أَفَلَا أُحِبُّ أَنَا أَفَلَا أَكُونَ عَبَدًا شَكُورًا. Should I not be a slave of Allah subhanahu wa ta'ala, who is very, very grateful to Allah subhanahu wa ta'ala? So this is uswa for us. This is a namuna. This is an example for us, that those who are engaged in the effort of deen, if conditions are good, then do not become complacent, but increase your sacrifice. Put yourself even more forward. Hardship, difficulties, obstacles, in the face of that, bear, tolerate the difficulty. Don't be influenced by it, and discharge the command of Allah subhanahu wa ta'ala. This was the system and tartib of Anbiya alayhi salatu wassalam.
دین کے لیے انصار مدینہ نے ایک تو نصرت کی یعنی اپنی قربانیاں بڑھائی اور ان کے پاس جو جو لوگ آئے ان کے لیے محبت سے ان کا استقبال کیا یحبون من ہاجر الیہم کہ جو جو لوگ ان کی طرف آئے ان کی طرف سے کوئی تنگی نہیں محسوس ہوئی بلکہ ان کے ساتھ محبت اور ان کے ساتھ ایثار کا معاملہ کیا یہ تو آنے والوں کے ساتھ ہوا اس کے اللہ تعالیٰ نے ان کو تعریف کی ہے اور اس میں وہ بہت آگے نکل گئے تھے ایثار میں اور آنے والوں کی خدمت میں آنے والوں کی نصرت میں کہ اپنی زمینوں میں جو پیداوار ہوتی تھی وہ اس پیداوار میں سے دو حصے کر کے جو حصہ زیادہ اچھا ہوتا تھا وہ مہاجرین کو دیتے تھے, اور جو حصہ کمتر ہوتا تھا مالیت کے اعتبار سے وہ اپنے لیے رکھتے تھے, یہ بھی ان کا اس میں ایثار تھا. اس طرح اللہ تعالیٰ کے راستے میں جانے آنے میں, قربانی دینے میں, ہر بات میں یہ آگے رہتے تھے, کیونکہ ان کی تعداد بھی زیادہ تھی. وہ تو اہل وطن تھے, اپنے وطن میں تھے, ان کی تعداد بھی زیادہ تھی, تو قربانیوں میں ان کی تعداد بھی زیادہ ہوتی تھی افراد کی, اور قربانی کی مقدار بھی زیادہ ان کی ہوتی تھی, تو ہر پہلو سے یہ آگے رہتے تھے اپنی نصرت کی وجہ سے. اس پر مہاجرین نے یہ کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ تو بہت, یہ حضرات تو آگے بڑھ گئے, اور انہوں نے تو دین کے سارے کام کو اپنے اوپر لے کر کے انہوں نے کافی ترقی کی, تو یہ تو اپنے درجات میں آگے بڑھ گئے, اور ہم اس درجات کو کس طرح پا سکتے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو درجات ان کو ملیں گے اور جو صلہ اللہ کی طرف سے ان کو ملے گا تم کو بھی مل سکتا ہے. ایک سبق ہے یہ, کیونکہ کام کرنے والوں کی نوعیتیں مختلف ہوتی ہیں. بعض لوگ اپنے قدرتی استعداد کی وجہ سے کام میں آگے رہتے ہیں, بعض لوگ اتنا نہیں کر سکتے. تو ایک تو یہ ہے کہ ان کے جیسا ہونے کی ہرس کرے, یہ تو اچھی چیز ہے, اس کو رشک کہتے ہیں, اس کو کہ ایسا بنو تو یہ اچھی چیز ہے. تو مہاجرین کا یہ کہنا تھا کہ انصار اپنی قربانیوں میں اور اپنی محنتوں میں اور خدمتوں میں آگے بڑھ گئے, تو سارا اجر و انعام تو ان کے لیے ہوگا, پھر ہمارا کیا ہوگا. تو آپ نے فرمایا کہ ان جیسا اجر و انعام تمہیں بھی مل سکتا ہے, مگر دو شرطوں کے ساتھ. ایک شرط یہ ہے کہ تم ان کی قدر کرو. یہ ہم نے اصول بتایا ہے کہ کچھ لوگ کام میں آگے ہوتے ہیں, تو کچھ لوگ کام میں اتنے آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں. تو بعض مرتبہ تو اعتراض پیدا ہوتا ہے کہ یہی تو کہ ایسا نہیں ہے, بلکہ یہ آگے بڑھ رہے ہیں اور ہم آگے نہیں بڑھ پا رہے ہیں, تو ان جیسا اجر ہم کو کس طرح ملے, ان کو یہ فکر تھی. تو آپ نے فرمایا کہ ان جیسا اجر لینے کے لیے, ان جیسی فضیلت لینے کے لیے تمہیں ایک کام تو یہ کرنا پڑے گا کہ جو لوگ کام کر رہے ہیں, یہ نصرت کر رہے ہیں, مددگار بن رہے ہیں, ایک تو ان کی قدر کرو, ان کی تعریف کرو, اور ان کے حق میں دعا مانگو. یہ کام کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں بھی وہی اجر و انعام دے گا جو انہیں دے گا. یہ سبق ہے ہم لوگوں کے لیے, کیونکہ ہمارے یہاں بھی بعض لوگ ماشاءاللہ اپنی ذاتی استعداد کی وجہ سے, قدرتی امداد کی وجہ سے آگے بڑھتے ہیں, تو بجائے اس کے ان پر اعتراض کرے یا بجائے ان کے اوپر سے حسد کرے, بلکہ ان جیسا بننے میں, ان جیسا اجر لینے میں یہ طریقہ اختیار کیا جائے, یہ طریقہ اختیار کیا جائے گا کہ ان کی تعریف کرو, ان کی قدر کرو کہ ماشاءاللہ یہ ہر کام میں آگے رہتے ہیں, اور دوسرا کہ ان کے حق میں دعا مانگو کہ جب یہ دو کام کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں بھی وہی دے گا جو ان کو دے گا. یہ بھی ایک اصول بتایا تاکہ دلوں میں سے تنگیاں نکل جائے, کیونکہ شیطان جو ہے اپنا کام کرتا ہی رہتا ہے, ہاں اپنا کام کرتا ہی رہتا ہے. اور حضرت فرماتے تھے کہ شیطان ہر عمل والے کو اس کے عمل والے راستے سے, اس کے شکل والے راستے سے مارے گا, عبادت والے کو عبادت کے راستے سے مارے گا, یعنی کہ عبادت سے ہٹا کر مارے گا, ایسا نہیں ہے. تبلیغ والے کو کہ تبلیغ کے شکل سے مارے گا, وہاں سے ہٹا کے نہیں مارے گا. جی ہاں, اس کے پاس یہ فن ہے, جی ہاں اس کے پاس یہ فن ہے, ہاں. تو اس لیے یہ سکھایا کہ اگر کوئی آگے بڑھ رہے ہیں تو ان کے آگے بڑھنے کی قدر ہونی چاہیے, ان کے لیے دعا ہونی چاہیے, بجائے اس کے کہ ان پر اعتراض کریں, بجائے اس کے ان پر حسد کریں, تو پھر ان کو اللہ تعالیٰ جو دے گا وہ ان کو دے گا. کیونکہ اس راستے میں میرے دوستو دلوں کی صفائی کی بھی بہت ضرورت ہے, دلوں کی صفائی کی بہت ضرورت ہے. نصرت میں یہ نصرت کا کام ہے, اجتماعی کہ اس میں دلوں کی صفائی کی بہت ضرورت ہے. مولانا الیاس صاحب فرما رہے تھے کہ اگر مسلمانوں میں حسن ظن یعنی اچھے گمان کا ماحول بن جائے تو اللہ کی عطایا اور امداد کے دہانے کھل جائیں گے, راستے کھل جائیں گے حسن ظن کی وجہ سے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھایا کہ انصار کے بارے میں, کہ انصار کے بارے میں تو ان کی قدر کرو, ان کے ساتھ حسن ظن رکھو, تو پھر جو اجر و انعام اللہ تعالیٰ انہیں دیں گے وہ تمہیں دیں گے. آج بھی یہ ہمارے لیے کہ کام کرنے میں کچھ لوگ آگے ہوتے ہیں, ان کی ذاتی استعداد ہوتی ہے, صلاحیت ہوتی ہے, دوسروں میں وہ نہیں ہوتی, تو بجائے اس کے اپنے دلوں میں تنگی لائیں, ان کے لیے دعائیں مانگے, ان کی ترقی کی دعائیں مانگے. کیونکہ پشتک کے پیچھے جو دعا مانگی جائے گی کسی مسلمان بھائی کے لیے تو ایک فرشتہ دعا مانگنے والے کے پاس بھی کھڑا ہو جائے گا, اور یوں کہا کہ تو جو دعا تو اپنے بھائی کے لیے مانگ رہا ہے وہ تیرے لیے بھی ہے, وَلَكَ مِثْلُهُ. تو ظاہر غیب کی دعا کا یہ ہے کہ جو اپنے بھائی کے لیے دعا مانگے گا وہی تم کو اللہ تعالیٰ دیں گے. تو یہ حسن معاشرت سکھائی ہے, آپس کا اچھا برتاؤ سکھایا ہے تاکہ نصرت کے اندر گڑبڑ نہ آوے, ورنہ نصرت خراب ہو جاتی ہے تو اس کے نتائج دوسرے ہوتے ہیں. نصرت صحیح ہوتی ہے تو الفت اور محبت پیدا ہوتی ہے, قربانیاں وجود میں آتی ہے, جی ہاں بھائی چارہ پیدا ہو جاتا ہے اور دینی کاموں کو ترقی ملتی ہے. اور نصرت خراب ہو جاتی ہے تو نصرت خراب ہونے کی وجہ سے آپس میں پھوٹ پڑتی ہے. عیسیٰ علیہ السلام کے جو انصار تھے نصارہ, ان کی نصرت خراب ہو گئی. وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. جو لوگ اپنے آپ کو عیسیٰ علیہ السلام کے انصار اور نصرت کہہ رہے تھے, ان کو نصرت کے جو اصول بتائے گئے تھے انہوں نے ان اصول کی پابندی نہیں کی, بلکہ ان اصول کو بھولا دیا. کیوں کہ نصرت کے اصول ہے کہ اخلاص بھی ہوگا, ایثار بھی ہوگا, استقامت بھی ہوگی, کوئی شکایت نہیں ہوگی وغیرہ وغیرہ. تو انہوں نے ان اصولوں کو نصرت کے ضمن میں بھولا دیا. فنسو حزم میں مادک کے روح ہی, تو یہ نصرت کرنے والوں میں آپس میں پھوٹ پڑ گئی. نصرت کیا کرتے, ان میں آپس میں ہی پھوٹ پڑی. جیسا انصار مدینہ میں محبت پیدا ہو گئی, بھائی چارہ پیدا ہو گیا نصرت کے اصولوں کے صحیح ہونے کی وجہ سے, ان کے نصرت کے اصولوں کے بگڑنے کی وجہ سے اللہ فرماتے ہیں ان کے درمیان میں ہم نے دشمنی ڈالی. تو نصرت کے دو اثرات ہیں. اگر نصرت صحیح ہوتی ہے کہ ایثار کے ساتھ, اخلاص کے ساتھ, قربانیوں کے ساتھ, ایک دوسرے کے ہمدردی کے ساتھ, تو پھر آپس کی الفت اور محبت کے اعلیٰ وجہ ہے کہ دین ترقی کرے گا, دین ترقی کرے گا. اگر یہ بات نہیں ہے تو جیسے یہ نصارہ کہ انہوں نے اپنے نصرت کے اصول بگاڑے تو یہ خود آپس میں ایک دوسرے کے دشمن بن گئے. تو نصرت کے دو متضاد اثرات یہ بتائے, ایک نصرت سے محبت پیدا ہو گئی آپس میں, ایک دوسرے سے عداوت پیدا ہو گئی. یہ باتیں اللہ تعالی ہم کو اس لیے دیتے ہیں ماضی کا سبق تاکہ زندگیوں میں احتیاط آوے, اپنے کام میں احتیاط آوے کہ وہ طریقہ نہ ہی اختیار کیا جائے کہ نصرت بھی خراب ہو گئی اور آپس میں دشمنیاں بھی ہو گئی, کہ اغراض اندر پیدا ہو گئے اور دوسری چیزیں اندر پیدا ہو گئی, جو باتیں بتائی گئی تھی وہ نہیں پیدا ہوئی, تو پھر اس کا اثر بجائے الفت محبت پیدا ہونے کے آپس میں عداوتیں ہوئی. فاغل نہ بین عداوت بغدا الى یوم القیامۃ, تو ان کے اندر عداوتیں بغدا پیدا, ان کی نصرت خراب ہو گئی. تو صحیح نصرت کا نمونہ بھی ہم کو بتایا گیا ہے اور صحیح نصرت اور غلط نصرت کا نمونہ بھی ہم کو بتایا گیا ہے.
The Ansar of Medina for the deen of Allah subhanahu wa ta'ala, they rendered great nusrat. In other words, they increased their sacrifice. And as a result of that, we find Allah subhanahu wa ta'ala praises them. يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ. That as the deen of Allah prospered and people started coming towards Madina Munawwara, instead of being affected by the numbers or the difficulty that it posed, the Ansar of Medina loved them, welcomed them, opened their hearts for them, and did what we call an affair of Isar. As a result, in other words, they gave preference to them over themselves. And as a result of this, they went ahead very greatly in the eyes of Allah subhanahu wa ta'ala. An example, whatever produce they would acquire from their land, they would divide it. And the superior portion they would give to their Muhajir brothers, those that had emigrated. And the inferior portion they would keep back for themselves. So in this, the Ansar of Medina excelled. They went ahead. On the one hand, their numbers were greater. Why? Because they were the residents of Medina Munawwara. And aside from the fact that their numbers were greater, their qurbani and their sacrifice also, they put themselves forward. They went far ahead, and by taking on responsibility upon themselves, they excelled in this. So we find that the others became concerned that how can we also reach their level? How can we also get the same reward that they are getting? Very, very important principle is taught to us through this. Allah's Rasul sallallahu alayhi wa sallam advised them that you can also get the same reward. To have this concern that those that are going ahead of you, to desire that you should also reach their level, this is not prohibited. This is what we call rashk, what we call to become envious for their goodness. So we find that what in this circumstance or condition, what are the principles of deen? What are the advice that Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam gave to us? Allah's Rasul sallallahu alayhi wa sallam, because there will always be this situation. Others having better or greater or superior abilities or circumstances than yourself, they are going ahead. What should you do? Two conditions Allah's Rasul sallallahu alayhi wa sallam gave. You will get the same reward as them. Allah will reward you despite the fact that they have gone ahead of you, as long as two conditions are fulfilled. First condition, appreciate their sacrifice. Praise them. Look up towards them. Those that are going ahead, you can react in two ways. Sometimes we find that there is an acidic environment is created of objecting and becoming an obstacle. This is destructive. Praise them. Make dua for them. Second condition, make dua for them. This is a very, very important lesson. Instead of objecting, instead of becoming jealous, adopt this. When you see others going ahead of you, they have greater capabilities than you, greater abilities Allah Ta'ala blessed them than you. So praise them, encourage them, appreciate them, and make dua for them. Shaitan will do his work to create problems, obstacles, cause us to hate them, become an obstacle to them. Hazrat Rahmatullah Ali used to say that Shaitan will approach each person in his field of effort. He won't stop you from what you are doing, but he will use that same road to misguide you. The people of Tabligh, Shaitan will misguide them on the lines of Tabligh, not stop them from that and show them something else. So very, very important procedure and system we are taught. There will always be those who have greater abilities than you, those that are going ahead. Do not object. Purity of the heart, cleanliness of the heart, this is something that is very, very important. Hazrat Mawlana Ilyas Sahab Rahmatullah Ali used to say that if the Muslims amongst themselves will have good thoughts towards one another, then in this environment of good thoughts and encouragement, Allah subhanahu wa ta'ala will open up doors of His mercy for the ummah. This is why Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam advised them that the Ansar of Medina that are going ahead, praise them, make dua for them, and in their absence make dua. Special virtue for this. The angel of Allah comes to the person that is making dua and says to him, you are making dua for your brother who is not here. وَلَكَ مِثْلُهُ. May Allah give you the same thing also. So we find, my respected brothers, we are taught what is called husn-e mu'asharat, to create a good social society and balance amongst us. Otherwise, even in the lines of the nusrat of deen, difficulties will be created. Opposite or conditions will come or circumstances will arise that are not conducive. On the one hand, if the principles of nusrat are obeyed and carried out correctly, then there will be mutual love, there will be respect, there will be increase in qurbani and sacrifice. On the other hand, Allah Ta'ala gives us the example of the opposite effect also, if these principles are not adhered to. وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. The companions of Isa alayhi salam, they did not adhere to the principles of Nusrat. What is the principles of Nusrat? With ikhlas, with istiqamat, with giving preference to one another, to go ahead, making dua for one another, those that are gone ahead of you, to encourage them rather than become suspicious of them or obstacles to them. فَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ. They did not adhere to this. So as a result of that, those who were engaged in the nusrat of deen, hatred was created amongst them. The opposite condition came about because there are two effects of nusrat. If nusrat is done according to correct principles, with sincerity, with sacrifice, with giving preference to others, deen will prosper. As a result of that, there will be love, there will be mutual acceptance, the level of sacrifice will increase. If there is enmity, if the principles are not adhered to, as a result of that, Allah Ta'ala says, فَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ. We brought about hatred, we brought about enmity for one another. So Allah subhanahu wa ta'ala is teaching us this. Why? Because we have to be very, very cautious when engaged in the effort of deen. Those that are doing the nusrat of deen, if they allow personal motivations to enter, then we find that the opposite effect will come about. So both these examples, both these roads are there in front of us. Which direction we can choose? There is an example of doing nusrat on the correct principles, and what will be the resultant effect of that. Conversely, if it is not done on the correct principles, Quran gives us that example also.
انصار مدینہ نے قربانی کے بارے میں تو یہ کہا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ ہمارا مال ہے, یہ ہماری حیثیت ہے, ہمارے مال میں سے جو آپ لیں گے اپنے دین کے لیے وہ ہم کو زیادہ پیارا ہوگا, زیادہ پسند ہوگا اس مال سے جو آپ ہماری حاجت کے لیے چھوڑیں گے. یہ کہا کہ جو مال آپ ہمارا اپنے دین کے لیے لیں گے قبول کریں گے وہ ہمیں زیادہ پسند ہوگا اسے تو آپ ہماری حاجت کے لیے چھوڑیں گے. یہ قربانی کا ان کا معیار تھا کہ جان سے, مال سے, اپنے قربانیوں سے اپنے آپ کو میں آگے رکھا, اور جو جو لوگ بڑھتے گئے ان کے ساتھ محبت کا برتاؤ کیا گیا, ان کی خدمت بھی کی, ضرورتیں زندگی بھی پوری کرنے کی جو خدمتیں ہیں وہ بھی ان کے بھی اپنے جان مال سے, اور دین پہنچانے کے لحاظ سے اور لوگوں کو دین سکھانے کے لحاظ سے وہ بھی انہوں نے اپنے ذمے لیا. اس لیے ان کے زیادہ اوقات اسی کام میں لگے, اپنی ضرورتوں کی وجہ سے, اپنی ضرورتوں کے لیے ان کے پاس اوقات بہت کم رہ گئے, اس لیے ان کے حالات تنگ ہو گئے. یہاں کیونکہ زیادہ اوقات اسی نصرت میں لگتے تھے, آنے والوں کو سنبھالنا, یہ بھی تھا اور کوئی تقاضا آوے تو اس کے لیے اس تقاضے کو پورا کرنا, تو اس لیے حالات تنگ ہو گئے. ہاں ان کے ان تنگیوں کو برداشت کیا. جب ان تنگیوں کو برداشت کیا اور جتنی مقدار اللہ تعالیٰ چاہتے تھے اتنی مقدار انہوں نے اس کو پوری کر دی, اس کے بعد میں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی امداد اور مدد کے دروازے کھولے, کیونکہ جو مقدار قربانی کی اللہ تعالیٰ چاہتے تھے وہ پوری ہو گئی. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حالات بدل دیے. چنانچہ چند سالوں تک مدینے پر حالات آئے, 5 ہجری تک مسلسل حالات ہی حالات آتے رہے, اور یہ حضرات اپنی نصرتوں کی وجہ سے برداشت کرتے رہے. کیوں کہ حق جو ہے وہ مکارے اور ناگواریوں کے ساتھ ترقی کرتا ہے. حق کے دائیں بائیں ہمیشہ ناگواریاں رہتی ہیں, ہاں, اور ناگواریوں کے ساتھ حق کو اللہ تعالیٰ ترقی دیتے ہیں, کہ جتنی ناگواریاں برداشت کی جاتی ہیں اتنے اللہ تعالیٰ حق کو ترقی دیتے ہیں. اور باطل کی ترقی ان کے خواہشات میں ہوتی ہے, کہ ان کو خواہشات میں ترقی ہوتی ہے, تو لہٰذا ان کے خواہشات پوری ہو جاتی ہیں اور آخرت میں ان کو کچھ نہیں ملتا انجام کے اعتبار سے. اور ان کے لیے ان کی خواہشات پوری نہیں ہوتی بلکہ ان کے اوپر حالات آتے ہیں اور یہ حالات برداشت کرتے رہتے ہیں, تو اس کی وجہ سے ان کا معیار اللہ تعالیٰ قربانیوں کو آگے بڑھا کر کے دین کو ترقی دیتے ہیں.
The Ansar of Medina, their level of sacrifice was such that they said to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, they presented to him that this is our wealth, this is our means, what you will use for the deen of Allah subhanahu wa ta'ala is more beloved to us than what you will leave with us. This was the level that the Ansar of Medina achieved when it came to the effort of deen, their lives, their wealth. They went ahead, and as the numbers increased, more and more people started coming, they increased their sacrifice. Not only did they spend upon them, but they taught them. We find a large section of their time was devoted towards those that came towards them. One, spending their wealth on them. Over and above that, teaching them. So for their own personal needs, very little time remained. As a result of that, conditions became difficult for them. And what did they do in the face of those adversities? They tolerated them. They withstood them and they went ahead. Allah subhanahu wa ta'ala, as a result of this, opened the door to His help, and Allah subhanahu wa ta'ala opened the door to His blessings. Why? Because they had reached the required level of sacrifice and difficulty. This is Allah subhanahu wa ta'ala's system. That is why we find that in the earlier period in Madinah Munawwara, right up till the 5th year of Hijrah, there was difficulty upon difficulty, challenge upon challenge, adversity upon adversity. We find that this is the system of Haqq and how Haqq will advance. They will always be on the right hand side, on the left hand side, every side, every direction of that which is truth, there will always be obstacle. There will always be challenges. And these challenges have to be faced and withstood with tolerance, with bearing them. And as a result of that, Allah subhanahu wa ta'ala will increase the level of His help. Batil, its prosperity or its advancement is based on what? Fulfillment of desires. And in fulfilling those desires, there will be eternal destruction and loss. That is the system of batil. Haqq will always have adversities and difficulties that have to be withstood. On the basis of that, Allah's help will come.
Deen ki mehnat mein aur deen ki nusrat mein asal itaat hai. Asal ke zindagi mein itaat aa jaye. اطاعت ہی اصل مقصود ہے. نبیوں کی بعثت سے بھی اطاعت ہی مقصود ہوتی ہے. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ, کہ ہم نے جب کبھی رسول بھیجا ہے روئے زمین پر تو اس کا مقصد بھیجنے سے ہی ہوتا ہے کہ لوگوں کی زندگیوں میں اطاعت آ جائے. اسی طرح ہمارے اس کام میں بھی, کہ اصل یہ ہے کہ ہمارا مزاج, ہماری طبیعتیں اطاعت والی بن جائیں. کیونکہ اطاعت پر رحمت بھی آتی ہے اور اطاعت پر ہدایت بھی آتی ہے. اطاعت کی خاصیت ہے کہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون. اطاعت کرو اللہ کی, اطاعت کرو اس رسول کی تاکہ تم پر رحم ہو جائے. تو اطاعت کا ایک خاصہ یہ ہوا کہ اس کی وجہ سے رحمت آئے گی. اطاعت کا دوسرا خاصہ یہ ہے کہ اطاعت کی وجہ سے ہدایت ہوگی, یعنی صحیح راستے پر چلنا نصیب ہو جائے گا. وَإِن تُطِعُوا وَتَهْتَدُوا, کہ اگر رسول کی اطاعت کرو گے تو رسول کی ہدایت اور رسول والی راہ پاؤ گے. تو اصل زندگی جو ہے ان تمام قربانیوں کے بعد کہ زندگیوں کے اندر اطاعت آ جاوے, وہی اصل ہے. یہ پیدا کرنا ہے کہ مزاج ہمارا کہ اطاعت والا بنے, کیونکہ مزاج مختلف ہوتے ہیں. حیوانی مزاج بھی ہوتا ہے, شیطانی مزاج بھی ہوتا ہے, ایمانی مزاج بھی ہوتا ہے. مولانا مفتی زین العابدین صاحب سمجھاتے تھے کہ مختلف مزاج ہوتے ہیں. ایک مزاج ہوتا ہے حیوانی, اپنی خواہش پوری کرنا, اپنی مرضی پر چلنا, لڑنا, یہ حیوانی مزاج ہے. اور ایک مزاج شیطانی ہوتا ہے کہ نہ چلے حق پر نہ دوسرے کو چلنے دے, نہ خود کرے نہ دوسرے کو کرنے دے. یہ شیطانی مزاج ہے, یہ حیوانی مزاج ہے, کھانا پینا, لڑنا, اپنے خواہشیں پورے کرنا. تیسرا مزاج ایمانی مزاج ہے کہ اللہ کی بات مان کر کے اور اللہ رسول کو دیکھ ان کے طریقے کو دیکھ کر کے اپنی زندگی کو اس پر ڈالنا, اس کا نام ہے اطاعت. اور یہی مطلوب ہے زندگی میں محنتوں سے, محنتوں سے, قربانیوں سے یہ ہے کہ زندگی میں مکمل اطاعت آ جائے. تو صحابہ کرام کی زندگی میں یہ چیز مکمل ہوئی تھی. وہ یہ کہتے تھے کہ بیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السمع والطاعة, ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر یہ قول قرار کیا ہے کہ آپ کی بات سنیں گے, آپ کی بات مانیں گے. یہ قول قرار کیا تھا کہ کس حال میں مانو گے, کیونکہ حالات بھی مختلف ہوتے ہیں, کہ ہم ہر حال میں آپ کے اطاعت کریں گے. پھر اسرے والیسرے, اللہ مالدار بناوے, خوشحال بناوے تو بھی بات مانیں گے, اور اللہ تعالیٰ خوشحال نہ بناوے, مالدار نہ بناوے, بلکہ حالات تنگ ہو جاوے کہ تو بھی آپ کی بات مانیں گے. یہ ایک بات ہوئی. پھر اسرے والیسرے والمنشتے والمکرہے, ہمارا جی چاہے کام بھی ایسا آیا کہ ہمارا جی بھی جا رہا تھا کہ تو بھی بات مانیں گے, اور کام ایسا آیا کہ ہمارا جی نہیں جا رہا تھا تو اب کیا کریں کہ تو بھی بات مانیں گے. مالداری آوے, غریبی آوے, جی چاہے جی نہ چاہے, ہر حال میں بات مانیں گے. آخری بات والا اثرت علینا, کہ کوئی ہم کو پوچھے تو, کوئی ہم کو نہ پوچھے تو, کوئی ہم کو آگے بڑھاوے تو, کوئی ہم کو نہ آگے بڑھاوے تو, ہم تو ہر حال میں بات مانیں گے. کیونکہ یہ حالات آتے ہیں اطاعت کے لیے, اطاعت کے راستے میں اطاعت تو کرنی کرنی ہے, کیونکہ اطاعت کے بغیر تو ہدایت ہی نہیں ہے. تو زندگی کا مزاج اطاعت والا بنانا ہے کہ اطاعت کی وجہ سے ہدایت آئے گی. وہ اطاعت میں حالات ہوتے ہیں, بات مالداری بھی ہوتی ہے, غریبی ہوتی ہے, جی بھی نہیں چاہتا ہے, جی چاہتا بھی ہے, کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے, کوئی پوچھتے بھی ہیں, ایسا بھی ہوتا ہے. تو اندر شکایتیں پیدا ہو جاتی ہیں, جی ہاں, کہ ہم کو نہیں پوچھا, ہم سے نہیں معلوم کیا, ہم سے نہیں رائے لی, کہ یہ نہیں ہو, ایک کام ہو رہا ہے کہ ہاں بس ٹھیک ہے, چاہے مجھے نہ پوچھے, نہیں پوچھا ہوگا کسی وجہ سے, یا نہیں بتایا ہوگا کسی وجہ سے. تو یہ اطاعت کے کامل ہونے کی بات تھی. تو اس نے کہا کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کے یہ قول قرار کیا ہے کہ ہم آپ کی بات مانیں گے. مالداری ہو تو, غریبی ہو تو, جی چاہتا ہو تو, جی نہ چاہے تو بھی, اور کوئی ہم کو پوچھے تو, کوئی ہم کو نہ پوچھے تو. ہاں, کہ ہم کو نہیں پوچھا کہ یہ کوئی بات نہیں ہے, کام ہوا نہیں ہوا, کہ کام تو ہوا, کہ بس پھر ہم نے نہیں پوچھا ہے, کسی وجہ سے نہیں پوچھا ہے, پوچھنے کی بات نہیں ہے. تو کہا کہ ہم کو آگے بڑھاوے تو, ہم کو آگے نہ بڑھاوے تو, یہ کوئی بات نہیں ہے. اصل کام ہونا چاہیے, یعنی زندگی میں اطاعت آنی چاہیے. تو اصل مسئلہ میرے دوستو دین کے کام میں یہ کہ زندگی میں مکمل اطاعت آ جاوے. کہ اللہ تعالیٰ اطاعت کی وجہ سے ہدایت کا فیضان کرتے ہیں. کہ رسول کی اطاعت ہوئی ہے تو رسول والے راستے کی رہبری ہوگی. وَإِن تُطِعُوهُ تَهْتَدُوا, کہ اگر اطاعت کرو گے رسول کی تو تمہیں رسول والا راستہ ملے گا. تو اس لیے ہمارے اس کام میں اور دین کے تمام کاموں میں کہ اللہ اطاعت کے وہ اصل ہے.
The effort of deen and the actual objective of the nusrat of deen is to bring itaat, obedience in our lives. Obedience, this is a great objective. This is in fact the foundation. Allah subhanahu wa ta'ala sent Anbiya alayhi salatu wa salam with this objective. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ. We did not send any messenger except that he should be obeyed with the permission of Allah subhanahu wa ta'ala. When itaat, obedience enters our life, this becomes a means on the one hand of the mercy, drawing the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala. Atiyu Allah wa atiyu Rasul la'allakum turhamun. Obey Allah and His Rasul sallallahu alayhi wa sallam, you will become the beneficiaries of Allah subhanahu wa ta'ala's mercy and rahmat. And we find the second benefit of itaat and obedience is that the doors of hidayat will be opened. Wa in tuti'uhu tahtadu. If Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam is obeyed, Allah ta'ala says, we will open up the doors of hidayat. Actual objective is that itaat, obedience comes. Our mizaj and temperament has to become that of obedience. Why? Because temperaments vary. Once you get, one is what we call an animalistic temperament. One is a shaitani temperament. And one is an imani temperament. Mufti Zainul Abidin Sahib Rahmatullah Ali would explain this. What we call a hayawani mizaj, fulfill your desires. Do as you please. This is what animals do. Want to eat, eat. Want to drink, drink. Wherever, whenever, however. On the other hand, then there's what we call a shaitani temperament. A devilistic temperament. That is, I won't do and I won't let anybody else do also. This also we have to be careful about. Then is what we call, what is the objective, is what we call an imani temperament. That is to bring our lives on the command of Allah subhanahu wa ta'ala, to develop obedience. The object of our effort, of our sacrifices, is to engender obedience within us. Sahaba of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, they perfected this, they reached the height of this. This is why they would address Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Bayana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ala sam'i wa ta'a. We took an oath of allegiance in the hands of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, to listen and to obey. Fil usri wal yusri. Allah gives wealth, then too we will obey. Allah gives poverty, then too we will obey. We will not be affected by wealth or poverty. What is the command? Obedience. Fil manshati wal makra. Appeals to us, then too we will do. Doesn't appeal. Sometimes you don't desire something. Doesn't make sense. Doesn't appeal to you. But obedience. And we find, more importantly, the third basis or foundation of obedience of Sahaba, which they perfected. وَعَلَىٰ أَثَرَةٍ عَلَيْنَا. Even if others are put forward over and above us, halat, conditions will come in the road of the effort of deen. This has to engender obedience within us. Why? Because hidayat is dependent upon itaat and obedience. Whether wealth or poverty, whether ease or adversity, whether it appeals to us or does not appeal to us, and very, very important, whether others were given preference to me or not, whether I was consulted or not. Don't have this mindset, I was not consulted. No. What it should be, I was not consulted for whatever reason. At least the work of deen is taking place. So do not become an obstacle. Obey in every circumstance. and every condition. That why? Because the foundation of our effort is to engender what we call itaat and obedience. When itaat and obedience will come, then Allah will open up doors of hidayat. وَإِن تُتِيعُوهُ تَهْتَدُوا as this was done for the Sahaba of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam.
इसलिए अपने इताअत को खालिस बनानी है और कामिल बनानी है कि जब कोई दीन का तकाज आया, कोई दीन का काम आया, तो उस वक्त क्या उस वक्त अपने आप को सच्चा रखना है, सच्चा रखे हाँ, दीन के काम को के लिए अपने आप को, यानी सही नियत के साथ, सही तर्तीब के साथ उस काम को अंजाम दे, ये तकाजा होता है. इसके अंदर कोई बात न बनावे, कोई बात न बनावे, कोई बहाना न बनावे इसके अंदर. हाँ, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि ला तमरदु फतमरदु, जानबूझकर बीमार न बनो वरना सचमुच बीमार हो जाओगे. कोई तकाज आया, मेरी तबीयत अच्छी नहीं है, एक बहाना बनाया कि ऐसा ना करो, अगर ऐसा करोगे तो सचमुच बीमार हो जाओगे. ला तमरदु फतमरदु. ईसा अलैहि सलाम ने अपने जमाने में अपने साथियों के सामने एक तकादा रखा कि आपको मैं फलां फलां जगह भेजना चाहता हूं. मसाफत दूर थी, मसाफत दूर थी, तो उन पर बोझ पड़ा. जैसे होता है कि कोई तकाज आता है तो हमारे तबीयतों पर बोझ पड़ता है. जी हाँ, उसे कुरह कहते हैं, एक बोझ पड़ता है, तो उन पर बोझ पड़ा. तो उन्होंने ये कहा ईसा अलैहि सलाम से, क्या आप हमको वहां भेजते हैं तो वहां की जबान तो हम जानते नहीं, और वहां जाके हम क्या करेंगे. असल उनको वो दूरी जो थी वो सता रही थी कि बहुत दूर है. ईसा अलैहि सलाम ने उसका कोई जवाब नहीं दिया. दूसरे दिन हर आदमी उस इलाके की जबान बोलने लगा जहां जाना उसका तय किया था. उजर कट गया. फरमाया आप क्या करोगे, जाओ. ये सबक दिया. तो हुजूर ने अपने साथियों को सबक दिया है कि कोई उजर नहीं बताना, कोई उजर नहीं बनाना. उजर नहीं है तो उजर न बनाओ. ला तमरदु फतमरदु, जानबूझकर विमान न बनाओ, जानबूझकर बहाने न बनाओ, सच्चे रहो. हाँ, अगर ऐसे बहाने बनाए तो वो बहाने सही हो जाएंगे. हाँ, कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो वो तबीयत बिगड़ ही जाएगी. क्यों? कि अल्लाह ताला का मामला है कि अल्लाह ताला के सामने उसके दीन के काम में अपने आप को सच्चा और वफादार बनाना है. क्योंकि ये हमारे लिए है, अल्लाह के लिए नहीं. फकत अल्लाह का क्या फायदा है कि जो करोगे अपने लिए करोगे. लेकिन शैतान ऐसी बातें सिखाता है, उसको तस्वील कहते हैं, बहाने बताना. ये तस्वीलात ये शैतान का काम है. और शैतान का ये काम डराना होता है कि वो हालात से डराते हैं, चीजों से डराते हैं, तकवीफ कि वहां तो ये हो जाएगा, वहां तो ये है, वहां तो ये है, कि ऐसा कुछ नहीं है. कुल लयुसी बना इल्ला मा कतब अल्लाह लना. कह दो नबी से, नबी लोगों से कहो कि हमको वो बात पहुंचेगी जो हमारे लिए अल्लाह ने लिखी है. अगर अल्लाह ने तकलीफ लिखी है तो वो तकलीफ आके रहेगी, अल्लाह ने राहत लिखी है तो वो राहत आएगी. इसलिए हमारा अल्लाह ने क्या लिखा है वो तो हम नहीं जानते, लेकिन अल्लाह क्या करना, क्या कराना चाहते हैं वो हम जानते, वो हम करेंगे. फिर जो होना है वो होगा. इसलिए कहा क्यों कहो कुल लयू सी बना इल्ला मा कतब अल्लाह लना, कि शैतान हालात से डरावे या दुनिया डरावे कि हमको वो चीज पहुंचेगी जो हमारे अल्लाह ने हमारे लिखी है, वो तो होके रहने वाली है. तो वो हम नहीं जानते अल्लाह ने क्या लिखा है, तो हमें तो वो करना है जो अल्लाह ने हुक्म दिया है. फ़अलू मा तुमरून, ये असल जिंदगी है, उसको इताअत कहते हैं. तो ईसा अलैहि सलाम अपने साथियों को ये बात सिखा रहे थे कि तुम ये बात ना करो. तो वो उस इलाके की जबान बोलने लगे, अब उनका उधर कट गया. तो आपने आपने हमको ये बात सिखाई कि ऐसी कोई बात न पैदा की जाए, बल्कि अल्लाह ताला के मामले में अपने आप को सच्चा रखा जावे और अपनी ताकत के मुताबिक, अपनी हैसियत के मुताबिक जो जो तकाजे दीन के आवे वो हमारे लिए, हमारे दीन की तरक्की के लिए है. हाँ, ये दीन तरक्की करेगा तो हम भी तरक्की करेंगे. خدا نہ خواستہ دین میں زوال آیا تو وہ تو ہمارا زوال ہے. جی ہاں, اس لیے کہا کہ کوئی یہ باتیں نہ بناوے, بلکہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے معاملے میں اور اللہ تعالیٰ کے دین میں سچا بناوے, وفادار بناوے. اور دین کا معاملہ یہ ہے کہ ابتدا ناگواریوں سے ہوتی ہے, انتہا کامیابیوں سے ہوتی ہے. یہ فائدہ ہے کہ دین کے معاملے میں ابتدا ناگواریوں سے ہوگی, ابتدا میں ناگواری آئے گی, دشواریاں پیش آئے گی, لیکن جب کام لے کر کے چلیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ان ناگواریوں کو اٹھا لے گا اور آسانیاں پیدا کرے گا. انما العسر یسرا, انما العسر یسرا, کہ دشواری کے پیچھے آسانی بھی اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے. ہاں, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت اور اطمینان کا سامان ہے. کیوں کہ شیطان حالات سے ڈراتا ہے, نفس آدمی کا گھبراتا ہے, آدمی کا نفس بھی گھبراتا ہے کام سے اور ذمہ داری سے, اور شیطان بھی ڈراتا ہے. اس کے لیے یہ کہا کہ جیسے دشواری ہے ایسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسانی بھی آنے والی ہے, تاکہ زندگی کی ذمہ داریاں ہم پوری کریں.
This is why it is very, very important that we keep our obedience khalis, sincere, perfect and purify it. Whenever the taqaza of deen has to come in front, then we should adopt sincerity, adopt truthfulness, put ourselves forward with the correct intention. Don't make false excuses, don't conjure up circumstances. Allah's Rasul sallallahu alayhi wa sallam warned us, la tamaradu fatamradu. Don't falsely make up a story that you are sick, because it is possible that then as a result of that you will actually become sick. So be very, very careful in this regard. Isa alayhi salam once put a taqaza in front of his companions. The distance was very far, very long. So they felt this to be an insurmountable obstacle. What we call boj, or the Arabic is kur, obstacle, hardship. So they started conjuring up excuses that we don't know the language, we don't know the situation over there. Isa alayhi salam remained silent. The actual objection was they could not relate to this great distance, not the language. That was all things that they had conjured up. What happened the next day? Each one got up speaking the language of where he had been, where Isa alayhi salam wanted to send him to. So we find that all the excuses automatically were no longer there. We are warned, لا تمارضوا فتمرضوا, that don't conjure up excuses. Don't say, I am sick, when you are not sick. Be sincere. Be what we call wafadar in the effort of deen. This way, Allah subhanahu wa ta'ala will remove the obstacles and open the way for us. One hand, we find shaitan. What shaitan does, encourages you to conjure up excuses. What we call in Arabic, taswilat. Over and above that is what we call takhweef, creating fear in you that what will happen, poverty, hardship, sickness. What is the reaction to that? لَيُّسِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا. What lies ahead, only Allah knows. And no adversity or hardship or calamity or difficulty can afflict me unless Allah subhanahu wa ta'ala has ordained it for me. So what do I have to do? فَفَعْلُوا مَا تُؤْمَرُونَ. Fulfill the command of Allah subhanahu wa ta'ala. Put ourselves forward, clean-hearted and with sincerity. Isa alayhi salam taught his companions that keep yourself sincere, keep yourself truthful, particularly when it comes to the effort of deen. The taqazas of deen are there for our benefit. If we fulfill those taqazas, deen will prosper, we will prosper. This is for our benefit. Allah doesn't need our nusrat. Allah subhanahu wa ta'ala does not need us. We find that the system of the effort of deen is this, that initially there will be obstacles and adversities. Eventually, Allah will bring ease and comfort. This is Allah's system. Inna ma'al usri yusra. With difficulty, ease will come. And in this there is basharat and glad tidings. And in this there is what we call itminan, pacification of the heart. Shaitan always will try to become, to warn you, create adversities, engender fear within you. And your nafs also will conjure up ideas. Do not fall into that trap. Allah has promised ease eventually.
تو شیطان ایک تو یہ بہانے بنانا سکھاتا ہے, اس کو تسویل کہتے ہیں. دوسرا حالات سے ڈراتا ہے کہ وہاں یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا, اس کو تخویف کہتے ہیں. تو یہ چیزیں شیطان کی طرف سے ہے, باطل ہے. کہ وہ ہوگا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھا ہے. ایک اور چیز ہے کہ دوسرے وقت پر ٹالنا سکھاتے ہیں کہ ابھی نہیں بعد میں کریں گے, اس کو تسویف کہتے ہیں کہ ابھی وقت نہیں ہے بعد میں کریں گے. ایک وقت کو چھوڑ کر دوسرے پر ٹالنا, کہ یہ تمام چیزیں میرے دوستو کام کو کمزور کرنے والی اور زندگی کی جو استقامت ہے اس کو بودا بنانے والی یعنی کمزور بنانے والی چیزیں. بلکہ جس وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو تقاضا آوے اور جو حکم آوے اپنی طاقت کے مطابق اس کو ادا کرنا, تو ہم جب اپنی طاقت لگائیں گے جو ہمارے پاس ہے تو خدا پھر اگر وہ ہماری طاقت کم رہی تو اللہ ہماری طاقت کے ساتھ اپنی طاقت لگائے گا. وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ, کہ اللہ تمہاری طاقت کے ساتھ اپنی طاقت لگائے گا. کہ تمہاری طاقت سے کام نہیں بن رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت اور اپنی طاقت تمہارے ساتھ کرے گا. اللہ تعالیٰ کی قدرت اور طاقت کے بارے میں حضرت مناجیہ صاحب سمجھاتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور مدد وہ سامنے نہیں ہوتی, وہ تو غیب میں ہوتی ہے. کہ اللہ جو مدد کرنے والے ہیں, اللہ کی قدرت جو ساتھ دینے والی ہے, یہ چیزیں غیب میں ہوتی ہیں, مشاہدے میں اور سامنے نہیں ہوتی. جب کام ہوگا تو عین وقت پر وہ مدد آئے گی, کیوں کہتے ہیں عین وقت پر آئے گی, پہلے سے تیار نہیں ہوتی, پہلے سے دکھائی نہیں جاتی. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں گئے تو بدر میں کوئی طاقت آپ کے پاس تو تھی نہیں, ایک مٹھی بھر لوگ تھے اور وہ بھی تنگ حال تھے, ان کے کھانے کے لیے کھانا نہیں تھا, پہننے کے لیے جوتے نہیں تھے, سواری کے لیے سواری نہیں تھی, لڑنے کا تو بات ہی نہیں تھی. لیکن انہوں نے اپنی طاقت کے مطابق اپنی اطاعت کو کامل بتایا اور یوں کہا کہ آپ جو حکم دیں گے ہم اس حکم کے تابع ہیں, پھر جو ہونا ہو وہ جائے گا. یہ کہ اپنے آپ کو حکم کے حوالے کیا, جب اپنے آپ کو حکموں کے حوالے کیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنی غیبی طاقتیں ظاہر فرمائی. پانی نہیں تھا تو پانی برسا, اس لیے کہ جہاں وہ ٹھہرے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی, وہاں پانی نہیں تھا, پانی پر تو انہوں نے قبضہ کر لیا تھا جو کنواں تھا, تو بر وقت پانی برسا. کیونکہ دعائیں مانگی گئی, کام کے تقاضے پر اپنے آپ کو تیار کیا گیا, جب تقاضے پر تیار ہوئے تو پھر دعائیں مانگی گئی. اس تستغیثون ربکم, یہی ہمارا کہ کام کے تقاضے پر تیار ہو جائیں گے اور حالات میں ناسازگاری نظر آئے گی تو اس کا علاج یہ ہے کہ اب دعائیں مانگی جائیں, اپنے ذمے کام لے کر کے. پھر کمزوری ہے کہ اپنے لیے کام لے کر کے اللہ سے دعائیں مانگی, استغاثہ کہتے ہیں اس کو, کہ اب اللہ تعالی سے فریاد کی جائے گی کہ ہمارے ساتھ یہ کمزوری ہے, ہمارے ساتھ یہ کمزوری ہے. تستغیثون ربکم فاستجاب لکم, جب استغاثہ ہوگا اللہ سے فریاد کی جائے گی تو استجابہ ہوگا یعنی اب مدد کے لیے بات قبول کر لی جائے گی. یہ اللہ تعالیٰ کی ترتیب ہے نبیوں کے ساتھ کہ نبی اپنے ذمے کام لے لیتے ہیں اور بات بھاری ہوتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کرتے ہیں اور اللہ سے مانگتے ہیں. اور یہ ہمارا کام ہے کہ اپنی طاقت کے مطابق اپنے ذمے کام لینا, اور کوئی بہت زیادہ ہو گیا تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا, یہ بڑی تدبیر ہے. دعا مانگنا بڑی تدبیر ہے. دوسری تدبیریں بھی کی جائے گی جو دنیا میں کی جاتی ہے جی ہاں اپنے کام کو پورا کرنے کے لیے, لیکن دعا والی تدبیر کہ دعا والی تدبیر کرنی ہے وہ اصل تدبیر نبیوں کی سنت ہے کہ ان کے ہاں آخری چیز وہ ہوتی ہے کہ اب اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں گے. ہاں کہ ہماری طاقت تو اتنی ہو گئے آگے نہیں ہے تو اب دعاؤں سے اپنا کام لو. اس لیے میرے دوستو ہمارے کام میں یہ دونوں چیزیں ہیں, ہماری قربانیاں بھی ہوگی ہماری دعائیں بھی ہوگی. ہاں قربانیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دعاؤں میں قبولیت ڈالیں گے. ہاں ہر ایک کی دعا میں اس کا اخلاص اس کی قربانی کا اثر ہوتا ہے. یہاں تک کہ آدمی کام کرتے کرتے مستجاب الدعوات بن جاتے ہیں کہ ہر وقت ان کی دعا قبول ہوتی تھی. صحابہ کرام میں بعض حضرت کہ ان کی ہر وقت دعا قبول ہوتی تھی, مشہور تھا کہ ہر وقت. یہ بھی ایک اللہ کا انعام ہے کہ کام کی برکت سے اللہ تعالیٰ یہ انعام دیتے ہیں کہ ان کی دعاؤں میں قبولیت ڈالی جاتی ہے. یہ خاص انعام ہے کیونکہ نبیوں کی جو مددیں ہوتی تھی وہ دعاؤں کی وجہ سے ہوتی. اپنا کام کرتے تھے اور پھر اللہ سے دعا مانگتے تھے. آج بھی یہی بات ہے کہ وہ کام کیا جائے گا اور اپنے کاموں کی تکمیل کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگی جائے گی کہ دعا ہمارا ہتھیار ہے.
We find that this is the effort of shaitan. On the one hand, encourages you to make up excuses, what we call taswil. Then over and above that, to create unnecessary fear, poverty, sickness, hardship, etc. We find that this is the system of batil. And the third thing that shaitan does is what we call in Arabic taswif. In other words, delay. Don't do it now. All these things we find will weaken our effort. The foundation of our istiqamat and perseverance will be weakened. What is required, whatever taqaza is there in front, according to our capability, fulfill it. Push yourself forward. Do what you can. Whatever deficiency, shortage, beyond your ability, Allah subhanahu wa ta'ala will fulfill. وَيَزِدُكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ. Put yourself forward, then the help of Allah subhanahu wa ta'ala will come. Maha Yusuf Sahib rahmatullahi alayhi used to say, Allah Ta'ala's help is in the unseen, that we cannot see. What is in front of us, that is the condition that is there. If we will put ourselves forward, despite our deficiencies and shortcomings, then on the appropriate and required time, the help of Allah subhanahu wa ta'ala will come. Like we see the example of Rasul Pak sallallahu alayhi wa sallam in Badr. No food, no clothing, no shoes also. Forget fighting some war. They had absolutely no means. But this is the system of Allah subhanahu wa ta'ala. That what is Allah's command to put that in front, fulfill the taqaza. They handed themselves over to the command of Allah subhanahu wa ta'ala. So then the hidden help of Allah subhanahu wa ta'ala came. There was no water. The enemies had taken control of that. Allah subhanahu wa ta'ala sent water for them at the required time. Why? Because they fulfilled the taqaza and then they made dua to Allah subhanahu wa ta'ala. إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ. At the weakness is there, whatever shortcomings are there, put yourself forward, then make dua to Allah subhanahu wa ta'ala. This is what we call in Arabic istighatha, to implore, to beg, to beseech. From it, seek the help of Allah subhanahu wa ta'ala. What will happen? Istijaba, the acceptance of that dua from Allah subhanahu wa ta'ala. This has always been the system of Allah subhanahu wa ta'ala with Anbiya alayhimu salatu wa salam. They accepted the effort, the work, the taqaza that was there in front of them. And then they went ahead and for the deficiencies and shortcomings and adversities, they made dua to Allah subhanahu wa ta'ala. This was the Allah ta'ala system for Anbiya alayhimu salatu wassalam. And this is a means. One is we can address deficiencies on the basis of what we have at our disposal. The other is to adopt the avenue of dua, which was the system of Allah subhanahu wa ta'ala for Anbiya alayhimu salatu wassalam. And by putting themselves forward, then this created taqat, power in their dua. Well, there are two things. One is our actual effort, sacrifice. Second with that is dua, turning to Allah subhanahu wa ta'ala. On our sacrifice, on our sincerity, putting ourselves forward, one of the effects of this is we will become mustajabud da'wat. Allah will accept our du'as. This is a great favor of Allah subhanahu wa ta'ala and a special favor from Allah, as we see in the case of many of the sahaba of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. They reached that level. Whatever du'a they would make, Allah subhanahu wa ta'ala immediately would accept it, and the effects and results of it would become apparent. So we find that this was the system of Anbiya alayhim salatu was salam, that this is how they drew the help of Allah subhanahu wa ta'ala. They fulfilled that taqaza and requirement, discharged Allah's command with obedience regardless of the means and capabilities, and thereafter they made dua to Allah subhanahu wa ta'ala.
تو بھئی یہ ساری باتیں ہو گئی اب آپ حضرات اس کے لئے تیار ہیں
all are ready for this inshallah for whatever has been said
آپ تو کام کو لے کر کے چلنے والے ہیں آپ حضرات تو کام کو یہاں اس ملک میں لے کر کے چلنے والے ہیں اس لئے آپ کو تقاضے مانگنے چاہیے کہ ہمارے لئے کیا کیا تقاضے ہیں ہاں جیسے صحابہ ہی نے کہ ہمارے لئے کیا کیا تقاضا ہے ہم تیار ہیں ایسا کہتے تھے کیا تقاضے مانگے جانے یہ بھی ٹھیک ہے اور تقاضے دیے جانے وہ بھی ٹھیک ہے تو اس لیے نیت کرو کہ جو جو تقاضے آپ کو دیے جائیں گے انشاءاللہ وہ پورے ہوں گے کیونکہ نصرت کا یہی تقاضا ہے ہماری ذمہ دین کی نصرت ہے تو نصرت کا یہی تقاضا ہے کہ تقاضے پیدا کرنے والے ہمارے ذمہ دار تقاضا پیدا کریں گے اور ہم ان کے اطاعت کرتے ہوئے ان تقاضوں کو پورا کریں گے یہی طریقہ رہا ہے نبیوں کے ساتھ نبی تقاضا بتاتا تھا امت تقاضا پورا کرتی تھی ہر زمانے میں جب یہ ہوا تو کام میں کامیابی ہو گئی تو صحابہ نے ساری عمر یہی کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تقاضے آئے اور انہوں نے ان تقاضوں کو پورا کیا تو اللہ تعالیٰ نے کام کی راہیں کھول دی یہی ہمارے ذمہ ہے تو اس کے لیے تیار ہیں ماشاء اللہ آپ بتاؤ کون کون تیار ہیں اپنے آپ کو کھڑا کریں کہ جو تقاضا دیا جائے گا میں اس کے لیے تیار ہوں
My respected brothers, you are those who have been blessed with carrying this effort. So in fact, you should be asking for what taqaza. What are the taqazas? Like the Sahaba, they would ask for taqaza, and then whatever taqaza, put themselves forward to fulfill it. They are both systems. One is we ask for taqaza. Sometimes taqaza is given. In both instances, with obedience, to put ourselves forward, to be ready to discharge and fulfill the taqaza. This was the system of Anbiya alayhimus salatu was salam. And this is how the help of Allah subhanahu wa ta'ala came. Anbiya alayhimus salatu was salam would present the taqaza. With obedience, the sahaba would fulfill the taqaza, put themselves forward, and by doing this, the door to Allah's help, the door to Allah's mercy and guidance would be open. So we find, my respected brothers, are we ready for whatever taqaza is going to be put in front of us, inshallah?
بتاؤ بھائی
کب ماشاء اللہ مٹلا
کیا کیا تقاضے دے رہے ہیں ان کو
Come my beloved brothers, all the taqazas that were given to us, inshallah, we all got our taqazas. If the brothers can see, we're taking these taqazas, each one stand up. Come my beloved brothers, from the different halkas, there's a lot of taqazas that are outstanding. MashaAllah, Petal Jamaat Allah Ta'ala except Central Zone. Chishir. Ji? MashaAllah. Allah accept. MashaAllah. Keep on standing. MashaAllah. By Ibrahim? Petal Jamaat Allah Ta'ala accept. By Imran? Ji? Foreign Jamaat, mashallah. Ji pedal, inshallah. Mashallah, keep on standing. Come, beloved brothers. Keep on standing, all the takazas. Everyone's got takazas on them. Mashallah. 4 months pedal, Shabir bhai. Mashallah. Keep on standing. Every area's got takazas on them. Come, my beloved brothers. We've come to take these takazas. Keep on standing, inshallah. Come, my beloved brothers. This is the takaza for our zimmedars. Hazrat Maulana is making the takaza. This is the takaza we have come here to take. MashaAllah, beloved brothers. Each one of these brothers, keep on standing. Come, beloved brothers. MashaAllah. Keep on standing, inshallah. Keep on standing. There's so many takazas. Africa, South America, other parts of the world. Allah, these are all the zimmedars, my beloved brothers. Pedal within the country. MashaAllah, my beloved brothers. Keep on standing. If a man hasn't got a takaza on him, what takaza will come? Dunya takaza. Come, beloved brothers. Allahu Akbar. Then that's a punishment. That's a pain. Come, beloved brothers, all our zimbidars, stand up. Sit, put something in our heart. On that, Allah's help will come to us. That will be the strength of our dua. MashaAllah, keep on standing. Come, beloved brothers. All these brothers who got these takazas, please come to the tashkil tent. Come quickly, inshallah, brothers. MashaAllah, come from all the areas. Inshallah. Allahu Akbar. We got a capacity to fulfill the whole world's taqaza. Inshallah, each one of us come here to take taqaza. Keep on coming. Come, my beloved brothers. All these brothers come from all the areas. That means Transvaal, Natal, Cape, everywhere, inshallah. All these brothers come, inshallah. Come, inshallah, brothers. Allah Ta'ala reward you, mashallah. Come to the tashkil, inshallah. Come, inshallah, quickly. Walk towards the tashkil. Allah Ta'ala accept, inshallah. Quickly. Many brothers are still walking. Help those brothers along to the tashkil, inshallah. Come, beloved brothers. Allah Ta'ala accept, mashallah, mashallah. MashaAllah, brothers. Allahu Akbar. Each one, we've come as old workers. This is not just we come to here. We've come to take taqaza. We've come with a responsibility. MashaAllah. Come, beloved brothers. If we'll take the taqaza of deen, Allah will make our dunya easy. Otherwise, my beloved brothers, will be so busy with our dunya, we'll have no time for anything else. Keep on coming. Come, MashaAllah. MashaAllah. Come, MashaAllah. The brothers are coming. Allah Ta'ala accept, inshallah. And all of us, my beloved brothers, of our different zones, our fikr here in this ishtima is that how all our taqazas can be fulfilled. Each sati, barest minimum, there should not be a form under whose yearly time goes. Imagine what happens to his house, what happens to his children, what happens to his community, what happens to his dunya life. Forget akhirat. Akhirat, that is far. What about dunya? Each one, inshallah, we should make sure in our halkas, the biggest fikr is in our zone, is that there should not be a sati who doesn't give his time. Allahu Akbar. There can't be any punishment on a man like a man who doesn't give his time. So inshallah, all of us brothers, mashallah, brothers are still coming, inshallah, mashallah. Allah Ta'ala reward the brothers, mashallah, keep on coming. Allah reward them, mashallah. Come, my beloved brothers, then we can see our taqazas and come forward, inshallah. Allah Ta'ala accept, inshallah. Allah accept, mashallah. Allah accept. Come, inshallah. Keep on coming quickly, inshallah, my brother. Mashallah. Mashallah. Allah Ta'ala reward, inshallah. Nobody from this ishtima must go without the taqaza. This is the taqaza, my brothers. No one of us. They have to go with this fikr, my beloved. Allah Ta'ala reward, mashallah. Keep on coming, brothers. Keep on coming. Allah reward, mashallah. Keep on coming, inshallah. Keep on coming, brothers. Keep on coming. Allah accept, inshallah. Allah accept. The brothers can prepare for salah, inshallah. Allah Ta'ala reward them, inshallah. Who has to make wuzu? Other brothers can be in infiradi amal. Inshallah, azan will take place 20 minutes after that, inshallah. Salah will take place.